الرحمن الرحیم. فرمایا کہ طاعات اور عبادات کا بڑا فائدہ تو ثواب آخرت ہے، طاعات اور عبادات کا بڑا فائدہ تو ثواب آخرت ہے، اور جب کوئی عمل اس کے شرائط اور آداب کے ساتھ ادا کیا جائے اس پر ضرور مرتب ہوگا. ان کا ایک دوسرا فائدہ خاص خاص اعمال کے اثار و برکات ہیں جن کا ظہور دنیا میں بھی ہوتا ہے. عبادات کا اور اطاعت کا اصل فائدہ تو ثواب ہے جو آخرت کے لحاظ سے، لیکن بعض اعمال ایسے ہیں جن کے خاص فوائد اور اس کے اثرات اور اس کی برکات، ان کا ظہور دنیا میں بھی ہوتا ہے، مگر ان آثار کے مرتب ہونے کی شرط یہ ہے کہ عمل کرنے کے وقت ان آثار کے مرتب ہونے کی نیت بھی کرے. مثلا زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی، اس کا اصل فائدہ تو یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے اور آخرت میں اس کا ثواب ملے، لیکن اس کا دنیا بھی فائدہ ہے، لیکن وہ فائدہ تب ملے گا جب زکوٰۃ دیتے وقت اس کی نیت بھی کرے. کیا دنیا میں فائدہ ہے؟ آپ نے فرمایا حصنوا اموالکم بالزکاۃ، زکوٰۃ دینے سے تمہارے مال محفوظ ہو جائیں گے. تو زکوٰۃ کا اصل مقصود اللہ کی رضا ہے، آخرت کا اجر و ثواب ہے، لیکن اس کی یہ آثار دنیا میں ظاہر ہو جائیں تو یہ بھی نیت کر لے کہ اللہ اس کے دنیاوی ثمرات بھی نصیب فرما دے، اس کے دنیاوی ثمرات بھی نصیب فرما دے، تو پھر زکوٰۃ دینے سے مال محفوظ ہو جائے. ایسی مثلا وَيُرْبِ صدقات، صدقات سے مال بڑھتا ہے. اصل صدقہ تو اجر کے لیے ہے، ثواب کے لیے ہے جو آخرت کے لیے، لیکن اس کا یہ ثمرہ دنیا میں مل جائے کہ مال بڑھ جائے کیفیت میں یا کیمیت میں، برکت ہو جائے یا اضافہ ہو جائے، تو جب اس کے صدقہ دیتے وقت یہ نیت کرے گا تو ایسا بھی ہوگا. استغفار کی اصل خاصیت تو یہ ہے کہ اس کا حاصل یہ ہے کہ آخرت میں ثواب ملے، بخشش ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، لیکن استغفار کا دنیاوی ثمرہ بھی ہے. کیا؟ اس سے مشکلیں حل ہوتی ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے من لزم الاستغفار جعل اللہ له من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا. جو آدمی کثرت سے اللہ سے معافی مانگتا ہے اللہ اس کی مشکلیں آسان کر دیتا ہے اور اس کے غم دور کر دیتا. اب دیکھو نا، ہر آدمی غمگین بھی ہے اور ہر آدمی مشکل کے اندر بھی ہے، لیکن اللہ کی نبی کا بتایا ہوا یہ نسخہ استعمال نہیں کرتا، یا استعمال تو کرتا ہے لیکن اس کے عذاب اور شرائط کے ساتھ نہیں کرتا. اگر دوائی استعمال کی جائے اور طبیب کی بتائی ہوئی ہدایات کے مطابق استعمال نہ کیا جائے تو بتاؤ اثر ہوگا؟ بلکہ بسا اوقات نقصان ہوگا، بس اوقات نقصان ہوگا. کہ دوائی صرف اچھی ہونا کافی نہیں ہے، جو ہدایات ملی ہے اس دوائی کے ساتھ ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے، ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے. اور اگر دوائی کے ڈوز زیادہ لے لی تو کیا ہوگا؟ ہدایات کو نظر انداز کر دیا، یا اس دوا کے ساتھ ایسی بد پرہیزی کی جس سے اور زیادہ ریئیکشن ہو گیا. تو اسی طرح استغفار کیا، ٹھیک ہے، لیکن جو اس کے عذاب اور اس کی شرائط ہیں ان کا خیال نہ رکھا. اب تم سمجھتے ہیں صرف دوائی ہی اچھی ہے، طبیب کی کیا ضرورت ہے؟ اور دوائی ہم نے جو ہے وہ دینی کتاب میں دیکھ لی، دوائی تو یہ، ہم نے فلاں کتاب میں پڑھ لیا، دوائی تو یہ. ارے میاں، صرف دوائی پڑھ لینے سے آدمی کا علاج نہیں ہوتا، دوائی دینے والا طبیب بھی دیکھو جو تمہیں بتائے کہ تمہارے لیے دوائی کی کتنی مقدار مناسب ہے. کوئی میڈیکل کی کتاب سے نسخے دیکھ کر دوائی علاج نہیں کیا کرتا، اور کوئی وکالت کی انگریزی میں کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، وکالت انگریزی جانتا ہے، اس سے کیسے حل نہیں کیا کرتا، بلکہ اس کے ماہر سے بھی رابطہ رکھتا ہے، اس کے ماہر سے بھی رابطہ رکھتا ہے. تو ایسی محض کتابوں سے نسخے اٹھا لینا دینی تربیت کے یہ کافی نہیں ہے، میرے لیے یہ نسخے کا استعمال کا طریقہ کیا ہوگا، کہیں اوور ڈوز نہ ہو جائے. اور ہوتا ہے جب ہمارے ہاں عورتیں جو ہے نا فرض کا خیال نہیں کرتی، نفلیں پڑھ رہی ہوتی ہیں بہت، حقوق العباد صفر ہو رہے ہوتے ہیں، تسبیحیں خوب چل رہی ہوتی ہیں، اور جب اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آتی ہے تو شکوے شکایت کرنے لگتی ہے ہم اتنی بزرگ بھی ہیں اور ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے. وہ سمجھتی ہیں بزرگی نام ہے نفلی عبادات کرنے کا، رفاہی کام کرنے کا نام بزرگی. اس کا نام بزرگی نہیں بھائی، بزرگی تو اللہ اور اللہ کے بندوں کے جو حقوق ہیں فرائض ان کو پورا کرنے کا نام بزرگی ہے. اللہ اور اللہ کے رسول کے، اللہ اور اللہ کے بندوں کے جو حقوق ہیں نا فرائض، ان کو پورا کرنے کا نام بزرگی ہے. بتائیے دیوار مضبوط ہی نہ ہو اور آپ اچھا رنگ روغن کر دیں تو لوگ کیا کہیں گے، اس کی طبیعت ٹھیک ہے؟ پہلا کام کیا کرنا ہے، دیوار تو مضبوط کر لو میاں. اب دیوار کی مضبوطی کا تو خیال نہیں، رنگ روغن بڑا اچھا کیا جا رہا ہے، تو یہ نفلی عبادات تو رنگ روغن کی طرح ہیں، اور فرائض تو دیوار کو بنیاد کو مضبوط رکھنا ہے. لیکن ظاہر ہے اس کے لیے کسی طبیب پہ اعتماد کرنا ہوگا، کسی مربی پہ اعتماد کرنا ہوگا. جتنا جتنا وہ نسخہ تجویز کرے اور اس نسخے کو استعمال کرنے کی دو ہدایات دے، اس کے مطابق استعمال کرے گا تو ریئیکشن نہیں ہوگا، ورنہ ریئیکشن ہوتا ہے. اور آدمی غلط نسخے استعمال کرتا ہے اور بسا اوقات زیادہ کر لیتا ہے تو تکبر بھی مبتلا ہوتا ہے، مجھے تو بہت کچھ آتا ہے، میں تو بہت کچھ جانتا ہوں، اور میں تو بہت عبادات کرتا ہوں، میں تو بڑا ہی بزرگ ہوں. تو یہ بیماری تب آتی ہے جب نسخے بغیر پوچھے استعمال کی جائیں، بغیر پوچھے استعمال کی جائیں. تو عبادات اور اطاعت کا اصل فائدہ تو آخرت کا اجر و ثواب ہے، اجر و ثواب ہے. لیکن دنیا میں بھی اس کے اثرات ملے، ثمرات ملے، اس کی نیت کرنی ہوگی. جیسے ہم نے زکات کی بات کی، ستیہ کی بات کی، نماز کی بات کی، ابھی مثال کے طور پہ نماز ہے، نماز کا اصل تو اللہ کو راضی کرنا ہے، لیکن اس کی ایک دنیاوی تاثیر بھی ہے. کیا؟ کہ نماز گناہوں سے روک دیتی ہے. لیکن کوئی آدمی نماز اس نیت سے پڑھے تو صحیح کہ میں جھوٹ سے رک جاؤں، میں غیبت سے رک جاؤں، میں بدنگاہی سے رک جاؤں، میں لقمہ حرام سے رک جاؤں. اب کوئی آدمی نماز پڑھے اور اس کی نیت کرے تو ہو نہیں سکتا کہ وہ سود سے نہ اس کی جان چھوٹے، ہو نہیں سکتا کہ رشوت سے اس کی جان نہ چھوٹے. ہم چونکہ اس نیت سے نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں، اس لیے جمعہ پڑھتے ہیں عصر نہیں پڑھتے، عشاء پڑھتے ہیں فجر نہیں پڑھتے. اگر نماز اس نیت سے پڑھ لے کہ نماز سے میرے گناہ چھوٹ جائیں، تو پھر جمعے کے بعد عصر بھی پڑے گا اور عشاء کے بعد فجر بھی پڑے گا. ہم اس نیت سے اچھا آپ ڈرتے بھی ہیں، اگر نیت کر لی کہیں ایسا نہ ہو سارے گناہ چھوٹ جائے، چھوڑنا بھی نہیں چاہتے نا کہ غیبت بھی چھوٹ جائے، بد نظری بھی چھوٹ جائے، جھوٹ بھی چھوٹ جائے. تو حضرت فرمانے لگے ان اطاعت اور عبادات کا اصل فائدہ تو اجر و ثواب ہے جو آخرت میں ملے گا، لیکن ان کے کچھ ثمرات دنیا میں بھی ملتے ہیں، لیکن یہ تب ہی ملیں گے جب عمل کرتی ہوئی اس کی بھی نیت کریں گے کہ اللہ مجھے اس کے یہ ثمرہ بھی نصیب فرما دے. تھوڑا سا پیچھے والوں کو جگہ مل جائے گی. آ جاؤ. تھوڑا سا آگے آگے آگے. حضرت فرمانے لگے طاعت اور عبادات کا بڑا فائدہ تو ثواب آخرت ہے، اور وہ جب کوئی عمل اس کے شرائط اور آداب کے ساتھ ادا کیا جائے اس پر ضرور مرتب ہوگا. اس کا ایک دوسرا فائدہ خاص خاص اعمال کے اثار و برکات کا، جن کا ظہور دنیا میں بھی ہوتا ہے، مگر ان آثار کے مرتب ہونے کی شرط یہ ہے کہ عمل کرتے وقت ان آثار کے ترتب کی نیت بھی کرے کہ اللہ اس کا جو ثمرہ دنیا میں ہے اور اس کی جو برکتیں دنیا کے اندر ہیں اے اللہ اس عمل کی وہ برکتیں بھی مجھے عطا فرما, تو پھر دنیا کی بھی ثمرات ملیں گے. جیسے میں نے عرض کیا کہ استغفار کی اصل تاثیر تو کیا ہے, اللہ بخشش فرما دے, یہ بخشش کی دعا ہے. لیکن اگر اس کا دنیاوی ثمرہ بھی چاہے گا تو نیت کرنی ہوگی, اے اللہ اس سے میری دنیاوی مشکلیں بھی حل ہوں, تو ضرور ہوں گی, ضرور ہوں گی. اس لیے کہ اللہ کے نبی نے جب کہہ دیا تو پھر ضرور ہوں گی نا بھائی, پھر تو یقیناً ہوں گی, 100% ہوں گی. لیکن میں اس نیت اور اس یقین کے ساتھ کروں گا تو ضرور ہوگا. ہم اپنی مشکلیں حل کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے, اور آخری سارا ہمارا کیا ہوتا ہے, عامل ہے کوئی روحانی علاج, روحانی علاج. ڈاکٹروں کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا, طبیبوں کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا, کوئی روحانی علاج کرا لے. بھائی روحانی علاج تو اللہ کے نبی نے بتا دیے نبیاں کہ کثرت سے اللہ سے معافی مانگ لو, تمہاری دنیاوی مشکلیں بھی حل ہو جائیں گی. لیکن یہ روحانی علاج نہیں کرتا, پتا ہے اسے واقعی روحانیت مل جائے گی, زندگی بدلنی پڑے گی. یہ چاہتا ہے بس تھوڑے سے نذرانے سے کام ہو جائے, تھوڑے سے نذرانے سے کام ہو جائے, بس زندگی بھی نہ بدلنا پڑے اور کام بھی ہو جائے. یہ مسئلہ ہے. حضور احمد نام ربانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, آدمی جھوٹوں لوگوں کے پاس کیوں جاتا ہے اور آدمی شرک میں کیوں مبتلا ہوتا ہے, قبروں پہ کیوں جاتا ہے؟ اس لیے جاتا ہے بےچارا کہ یہ زندگی نہیں بدلنا چاہتا, یہ چاہتا بس چادر ڈالنے سے ہی کام بن جائے, دو دے گئے دینے سے ہی کام بن جائے. یہ زندگی نہیں بدلنا چاہتا, اس لیے یہ ٹنکوں کا سہارا لیتا ہے, جھوٹوں کا سہارا لیتا ہے. روحانی علاج اسے کہتے ہیں بھائی جس سے روح پاک ہو جائے, جس سے روح پاک ہو جائے گناہوں کی گندگیوں سے, وہ روحانی علاج ہوتا ہے. باقی کوئی روحانی علاج نہیں ہوتا, باقی جسمانی علاج ہے. تو اصل علاج یہ ہے, اصل علاج یہ ہے کہ اس عمل کی تاثیر جو دنیا میں ہے اس کی نیت بھی کی جائے اور یقین کے ساتھ کی جائے, تو اللہ ان عبادات سے ان اچھا اللہ کے نبی نے دو رکعت صلاۃ حاجت فرمائی, کس لیے فرمائی؟ اس لیے فرمائی کہ تمہیں دنیا کی تمہاری مشکلیں حل ہوں. یہ دو رکعت صلاۃ حاجت امت کو ملی اس لیے کہ دنیا کی مشکلیں حل ہوں, دنیا کی پریشانیاں حل ہوں. اب ہم یہ دو رکعت صلاۃ الحاجت کتنے یقین سے پڑھتے ہیں اور کتنی مرتبہ پڑھتے ہیں؟ اعتماد نہیں ہوتا. اللہ کے نبی نے فرمایا تم اپنے مریضوں کا علاج جو ہے نا وہ صدقے سے کیا کرو. اب ساؤتھ سٹی جائے گا 2 لاکھ روپے دے گا, اللہ کے نام پہ دے گا 5,000 روپے کا بکرا دے گا, یہ یقین ہے کیا؟ یقین تو ادھر ہی ہوگا, ادھر تھوڑی ہوگا. جہاں پیسہ جاتا ہے نا یقین ہی وہیں جاتا ہے. اب یقین جانے اگر وہاں 2 لاکھ دے رہا ہے, اللہ کے نام پہ 1 لاکھ بھی دے دے گا نا صدقہ, تو یقین کی کیفیت ہی بدل جائے گی. اب پہلے ہاں اللہ بھی کرتا ہے, تبھی تو اللہ کو 1 لاکھ دے رہا ہے. یقین بھی پیسوں کے ساتھ چلتا ہے, یقین بھی پیسوں کے ساتھ چلتا ہے. جدھر زیادہ دے رہا ہے یقین بھی ادھر ہی جا رہا ہے. اللہ کے لیے زیادہ دے گا یقین بھی ادھر ہی ہوگا. جب اللہ کے نبی نے کہہ دیا وداو مرواکم بصدقہ, صدقے سے مریضوں کا علاج کرو, تو مسلمان دوا بھی استعمال کرتا ہے صدقہ بھی دیتا ہے, ڈاکٹر کے پاس بھی جاتا ہے صدقہ بھی دیتا ہے, صلاۃ و حاجت بھی پڑھتا ہے ڈاکٹر کے پاس بھی جاتا ہے دوا بھی لیتا ہے. لیکن اس کا یقین کس کی طرف ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف. اللہ کے نبی نے دوائی سے منع نہیں کیا, ڈاکٹر سے منع نہیں کیا, علاج سے منع نہیں کیا, لیکن اس یقین کے ساتھ کہ دیکھو پہلے اللہ کی طرف رجوع کرو, صلاۃ الحاجت پڑھو, صدقہ دو, پھر دوا استعمال کرو, پھر مادی اسباب اختیار کرو, کہ ان کے اندر تاثیر بھی اللہ رکھیں گے. دیکھو نا پیٹ اللہ بھرتا ہے، اللہ ہی بھرتا ہے نا بھائی، لیکن کیا کہا روٹی بھی کھا لو، منع تو نہیں کیا. پیاس کون بجھاتا ہے؟ اللہ بجھاتا ہے، لیکن کیا کہا پانی پی لو. تو اس یقین کو بنانے کے لیے صدقہ دیا، لیکن دوائی بھی استعمال کر لی، ڈاکٹر کے پاس بھی چلا گیا. تو ان اعمال صالحہ میں یہ تاثیر موجود ہے کہ اس سے ہماری دنیاوی مشکلی بھی حل ہوتی ہے، دنیاوی پریشانیاں بھی ختم ہوتی ہیں، لیکن اس کا یقین ہو اور اس کی نیت ہو. تو فرمانے لگے اس کی شرط یہ ہے کہ اس کی نیت بھی ہو. عام طور پر جن لوگوں کو یہ آثار حاصل نہیں ہوتے، اکثر اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس آثار کی ہوتی نہیں. مثلا نماز کا یہ اثر قرآن مجید میں موجود ہے، اور بالکل صراحتاً یہ بات موجود ہے کہ اس سے انسان کے تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق ہو جاتی. نماز سے انسان کو تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق ہوئی، چاہے وہ گناہ باطنی ہوں، روحانی ہوں، اندر کے ہوں، ظاہر کے ہوں، مخلوق کے معاملے میں ہوں، خالق کے ساتھ معاملہ خراب ہو، تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق مل جاتی. کس سے بھائی؟ نماز. بس نماز آداب کے ساتھ ہو، شرائط کے ساتھ ہو، خشوع کے ساتھ ہو، دھیان کے ساتھ ہو، استحضار کے ساتھ ہو، اس یقین کے ساتھ ہو، اور ساتھ یہ نیت بھی کرے کہ اس نماز کے ذریعے میرے اندر وہ استعداد پیدا ہو جائے کہ میں ہر گناہ سے بچ سکوں. اگر ایسا کرے گا بہت جلد ایسا وقت آئے گا کہ اس کی زندگی گناہوں سے پاک ہونے لگے، ظاہری بھی باطنی بھی، ہر چیز قابو میں آنے لگ جائے گی. بھائی اب کہتا نگاہ قابو میں نہیں، اب کہتا غصہ قابو میں نہیں ہے، اب کہتا میرے جذبات قابو میں نہیں ہے. قابو میں اس لیے نہیں ہے کہ اندر وہ طاقت ہی نہیں ہے. بریک ہوتی نا بھیا، گاڑی تو بڑی دیر چل رہی ہوتی ہے، لیکن بریک ٹھیک ہو تو گاڑی قابو میں آ جاتی نا. لیکن بریک ہی خراب ہے تو پھر کیا چیز، آہستہ گاڑی بھی نہیں رکے گی. تو آنکھیں محفوظ ہونے لگے، غصہ جذبات محفوظ ہونے لگے، تو اس نیت سے نماز پڑھی جائے، اس نیت سے. تو فرمانے لگے مثلا نماز کا یہ اثر قرآن مجید میں بالکل صراحتن ہے کہ اس سے انسان کو تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق ہو جاتی ہے. یہ جب ہی حاصل ہوگا جب نماز کی شرائط اور آداب کے ساتھ ادا بھی کرے، اور یہ نیت بھی رکھے کہ نماز کی وجہ سے مجھے دوسرے گناہوں سے بچنے کی ہمت ضرور ہو جائے گی، اس کی برکت سے گناہوں سے بچنے کی ہمت ضرور ہو جائے گی. ارشاد فرمایا دین کے احکام اور معاملات میں شبہات پیدا ہونے کا اصل سبب یہ ہے کہ جس شخص کے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور محبت پوری نہیں ہوتی، وہ طرح طرح کے شبہات کا شکار ہو جاتا. یاد رکھیے بات، دین کے معاملات میں اشکالات، شبہ، کیوں، کیا، کیسے، یہ شبہات وہی ہوتے ہیں جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کی عظمت نہیں ہوتی. جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کی عظمت اور محبت نہیں ہوتی، جتنی یہ کمی ہوگی یہ شبہات بننے لگ جائے گی. جس ڈاکٹر کی فن پر آپ کو پورا یقین ہے اور اعتماد ہے، اور وہ کوئی آپ کے لیے دوا اور علاج تجویز کرے، آپ چون چرا نہیں کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو اس کے فن پہ یقین ہے، عظمت اتنی ہے. تو جب اللہ اور اللہ کے رسول کی عظمت دلوں میں آتی ہے، پھر کبھی اسلام کے احکام اور دین کے احکامات پہ آدمی شبہ نہیں کرتا، کبھی نہیں کرتا، شبہات نہیں ہوتی. شبہات آتی وہی ہیں جہاں دل اللہ اور اللہ کے رسول کے عظمت سے خالی ہونے لگے. فرمایا دین کے معاملے میں شبہات وہی پیدا ہوتے ہیں جس شخص کے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور محبت نہ ہو. دیکھو بھائی آج ہمارے بچے بچیوں کے دل و دماغ میں دین کے معاملے میں بہت شبہات پیدا ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ ایسے تعلیمی اداروں میں پڑھ رہے ہوتے ہیں بدقسمتی سے جن کا کام ہی شبہات پیدا کرنا، اور دوسری طرف ان کے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت نہیں ہوتی، تو آسانی سے ان شبہات کو قبول کر لیتے ہیں. اور جنہیں اللہ اچھی صحبت دے دے، اچھا ماحول دے دے، اچھا گھرانہ دے دے، اچھے ماں باپ کی تربیت دے دے، تو وہ پھر یہ محفوظ رہتے ہیں. اس لیے کہ انہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت بچپن ہی سے پلائی گئی ہے، اور ماحول ایسا ملا گیا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات بہت بڑی ہے. آپ حیران ہوں گے سندھ کے دیہاتوں میں نا چور ڈاکو ہیں، وہ جاہل لیکن ان کے دل میں پھر بھی کہیں نہ کہیں اللہ ہے. تو کسی گھر میں بس اوقات قرآن دیکھ لے تو چوری نہیں کرتے، ان کے دل میں قرآن کتنی عظمت ہے. یا کوئی ان کے سر پہ قرآن رکھ دے وہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، چھوڑ کے جاہل ہیں، نادان ہیں. لیکن جب اللہ اور اللہ کے رسول کی عظمت نہیں رہتی تو یہ شبہ بھی پیدا ہونے لگتا ہے کہ پتہ نہیں یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے بھی یا نہیں. الحمد للہ ہم کیسے مانیں کہ یہ اللہ کے رسول کی کتاب ہے؟ اس حد تک شبہات پیدا ہونے لگتے ہیں، اس حد تک. کبھی یہ خیال نہیں ہوا کہ یہ خود اپنے اما ابا کا ہے یا نہیں، اس لیے کہ جب یہ پیدا ہوا تو اس کسی نے بتایا تھا، یہ خود تو نہیں دیکھ رہا تھا، کسی پہ اعتماد کیا نا اس نے، کہیں لکھا ہوا دیکھا، کسی پہ اعتماد کیا تو مان لیا. ادھر تو کبھی اسے شبہ نہیں ہوا، اور صدیوں سے معتبر لوگوں کے واسطے سے ایک چیز آ رہی ہے اس پہ شبہ پیدا ہو رہا ہے. اس پہ وہی آئی ہے کہ تمہارے ابا اما یہ ہیں، کسی پہ اعتماد کیا نا، وہاں تو شبہ نہیں ہوا، قرآن کے بارے میں شبہ ہو گیا، حدیث کے بارے میں شبہ ہو گیا. جس کو صدیوں سے اللہ کے پیارے، اللہ کے ولی امت تک پہنچا رہے ہیں اس پر شبہ ہو گیا. عظمت نہیں ہے، محبت نہیں ہے، عقیدت نہیں ہے، احترام نہیں ہے، یہ وجہ ہوتی ہے. تو دین کے معاملے میں شبہات وہی آتے ہیں جب دل اللہ اور اللہ کے رسول کی عظمت سے خالی ہو جائے، وہاں شبہات ہو جاتے. تو اس سے معلوم ہوا کہ شبہات کا اصل علاج بھی دو چیزیں ہیں. اب ان شبہات کا جواب دینا اس کا علاج نہیں ہے، ان بیہودہ سوالات کا جواب دینا اس کا جواب نہیں ہے، اس کا حل نہیں ہے. تو اور شبہات پیدا ہوں گے، وہ تو اور سوال اس کے اندر پیدا ہوں گے، یہ حل نہیں ہے کہ ان کے جواب آپ دیتے رہیں. اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل بھی دو چیزیں ہیں، محبت اور عظمت. ان دونوں کے حصول کی فکر کی جائے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت پیدا ہو جائے، اور وہ کیسی ہوگی؟ وہ اہل محبت اور اہل عظمت کے دل کے ساتھ بیٹھنے سے، صحبت سے، اور ان کی زندگیاں دیکھنے سے، ان کے پاس بیٹھنے بیٹھنے سے یہ چیز آنے لگتی ہے. یہ چیز آنے لگتی ہے. تو اس کا علاج سوالوں کا جواب نہیں ہے، شبہات کا ازالہ اس کا حل نہیں ہے، وہ تو کل کو اور پیدا ہو جائیں گی. اس لیے کہ وہ دل کی زمین اتنی پرفتن ہو گئی ہے کہ ہر فتنہ قبول کر رہی ہے، ہر شبہ قبول کر رہی ہے، کس کس کو جواب دو گے؟ اس کا علاج کرو اور اس کو ایسی ماحول دے دو، ایسی صحبت دے دو جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کی عظمت اور محبت کی باتیں ہوں، جہاں اللہ کی ذات پر، اللہ کے رسول کی بات پر اعتماد بڑھتا چلا جائے، ایسی صحبت دے دو. میں نے جب سے درس اور تدریس کا کام شروع کیا اس کا التزام کر رکھا ہے کہ جو بات مجھے معلوم نہ ہو صاف کہہ دیا کہ مجھے معلوم نہیں، خاص شاگرد سوال کریں یا کوئی اور. یہ بات مجھے اپنے استاد محترم حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل ہوئی، اور تجربہ شاہد ہے کہ دنیا میں اسلام مباحثوں اور تحقیقی مجلسوں سے نہیں پھیلا بلکہ عمل اور اطاعت سے پھیلا. سبحان دنیا میں اسلام مباحثوں سے نہیں پھیلا، مباحثوں سے نہیں پھیلا اور تحقیقی مجلسوں سے نہیں پھیلا، دنیا میں اسلام جو پھیلا ہے عمل اور اطاعت اور کردار سے پھیلا. شبہات کا ازالہ اور ان کے سوالوں کا جواب اور تحقیقی مقالے اس سے اسلام نہیں پھیلا. اسلام تو پھیلا ہے عمل سے اور اطاعت سے. ایک انگریز نے لکھا ہے کہ ہندوستان میں اسلام دو جماعتوں میں پھیلا ہے، ایک تجار سے اور دوسرا اللہ والوں سے جو تزکیہ کرتے تھے. انگریز نے لکھا اسلام ان دونوں لوگوں سے پھیلا ہے، ٹھیک ہے، تاجروں سے پھیلا، ان کے کردار سے، ان کی امانت دیانت سے، اور دوسرا فرمایا صوفیہ سے، تزکیہ کرنے والوں سے، اور فرمایا حقیقت میں دین کی سب سے بڑی تبلیغ یہ ہے کہ اپنے حالات، معاملات، اخلاق درست کر لیے جائیں. دین کی سب سے بڑی تبلیغ یہ ہے اپنے حالات، معاملات، اخلاق کو درست کر لیا جائے. بھائی زبان سے دین نہیں پھیلتا نرا، کردار سے دین پھیلتا ہے. ہاں اگر میرے حالات درست ہو جائے اور پھر زبان میری ترجمان ہو جائے، اس کی تاثیر ہوتی، پھر اس کی تاثیر ہوتی، پھر اس کا اثر ہوتا. تو اصل بنیاد کیا بنی؟ میرے اپنے اخلاق کی درستگی. اصل کیا چیز بنی؟ میرے معاملات کی درستگی. اصل کیا بات بنی؟ کہ میرے اپنے حالات کی درستگی. اور اگر یہ درست نہ ہو اور صرف میں زبان سے کہتا رہا ہوں، بتائیے کیا ریئیکشن ہوگا؟ تو فرما لگے دین کی سب سے بڑی تبلیغ یہ ہے اپنے حالات، معاملات، اخلاق کو درست کر لیا جائے. اس کو دیکھ کر لوگ خود بخود نیکی کی طرف آنے لگیں گے اور اسلام کی طرف رجوع کرنے لگیں. تو اس سے مسئلے حل ہوتے ہیں، مشکلات ختم ہوتے ہیں. آج شیخ الاسلام صاحب دامت برکاتہ نے ایک مرتبہ فرمان لگے آج کے دور میں لوگوں کے لیے دین پہ آنا آسان ہے. کیوں؟ لوگ بے دینی کی انتہا کو پہنچ چکے، حاصل کچھ نہیں ہوا، حاصل کچھ نہیں ہوا. بس انہیں جوابات نہ دو اسلام کے بارے میں زیادہ، بس انہیں اسلام کے صحیح ماحول میں لے آؤ، خود ان کے دل کی دنیا بدل جائے گی. صرف اسلام کے صحیح ماحول میں لے آؤ بس، پھر یہ محسوس کریں گے کہ ہماری زندگی میں کسی چیز کی کمی تھی وہ یہاں کی پوری ہو گئی، جو کسی چیز سے پوری نہیں ہو رہی تھی، نہ دولت سے، نہ پیسوں سے، نہ اسٹیٹس سے، نہ دنیا کی چمک دمک سے، کسی سی چیز پوری نہیں ہو رہی تھی، یہاں اس ماحول میں آ کے وہ پوری ہو گئی. وہ کیا؟ دل کا سکون، دل کا چین، ایک دوسرے کے لیے خلوص کا اور محبت کا جذبہ، ایک دوسرے کے لیے خلوص کا اور محبت کا جذبہ اور دل کا سکون، یہ تو یہی ملے گا. تو فرمایا وہ فوراً اس کو دین پہ آنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا. بس دین کے صحیح ماحول میں اسے ٹھہرا لو، بس اس کے سوالوں کا جواب نہ دو، ماحول میں لو. فرمایا ہمارے ہاں گھر کے ماحول کے لیے مرد سمجھتا ہے میرا دیندار ہونا کافی نہیں. فرمایا نانا ہمارے ہاں تو عورتوں کا بھی بڑا اہتمام ہوتا تھا. فرمایا قصبہ کاندلہ کے اکثر عورتیں مشکات اور مختار تک پڑی ہوئی تھی، درر مختار تک، یہ مفتیوں کو پڑھائی جاتی. فرمایا کاندلہ کی اکثر عورتیں اس قدر دین کا علم حاصل رکھتی تھی جتنا آج مفتی پڑھتا ہے. درر مختار ہمارے ہاں مسائل کی وہ کتاب ہے جسے مفتی پڑھتے ہیں، وہاں کاندلہ کی اکثر عورتیں یہاں تک پڑی ہوتی. اچھا اب تو وقت ہی نہیں ہمارے پاس، اس وقت وقت بہت تھا، اس لیے کہ اس وقت ضروریات پہ اکتفا ہوتا تھا، اب تو خواہشات ہی ضروریات میں آ گئی تو ضروریات کی فہرست بڑھتی چلی جا رہی، ضروریات کی فہرست بڑھتی چلی جا رہی. پہلے قناعت ہوتی تھی، ضروریات پہ اکتفا ہوتا تھا، تلاوت بھی ہوتی تھی، ذکر بھی گھروں میں ہوتا تھا، دین کا پڑھنا پڑھانا بھی ہوتا تھا، اور سبحان اللہ گھر کیا ہوتا تھا؟ جنت ہوتی تھی. گھر کیا ہوتا تھا؟ جنت ہوتی تھی. اور سب کا ایک مشن ہوتا تھا، سب کا ایک مشن ہوتا تھا کہ ہم نے سب نے مل جل کر اپنی زندگی سنوارنی، اور زندگی کون سی ہوتی تھی؟ مرنے کے بعد. سب کا ایک مشن ہوتا تھا کہ ہم نے سب نے مل جل کے اپنی زندگی سنوارنی ہے, کیریئر بنانا ہے. وہ کون سی ہوتی تھی؟ مرنے کے بعد. آج ہم نے محنت کرنی ہے, کل کا کیریئر بنانا ہے ہم نے. سب کے گھر کا مشن یہ ہوتا تھا. اور اب گھر کا مشن کیا ہوتا ہے؟ ہم لوگوں کو کیسے لگتے ہیں, لوگ ہمارے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں, لوگوں کے اسٹیٹس کے لحاظ سے ہم پورے اتر رہے ہیں نہیں اتر رہے, زمانے کا فیشن ہمارے ہاں ہے بھی یا نہیں, لوگ پھر کیا کہیں گے اگر ایسا نہیں کریں گے. تو اب ترجیحات بدل گئی. پہلے گھر کا مشن ہی یہ ہوتا تھا کہ ہم نے سب نے مل کر اپنا کیریئر بنانا ہے بھائی, اور وہ مرنے کے بعد شروع ہوگا. تو عورتیں بھی لگی ہوتی تھی, مرد بھی لگی ہوتے تھے, بچے بھی لگے ہوتے تھے. تو فرمایا لگے ہماری گھر کی عورتیں, کانڈلا کی اکثر عورتیں مشکات اور در مختار تک پڑی ہوتی تھی, اور بہت کم عورتیں تھیں جو حافظہ نہ ہوں. اچھا, اب تو مشورہ بھی نہیں دیتے کہ بچی حافظہ بناؤ. کیوں ہی مشورہ دیتے؟ وہ اس لیے مشورہ نہیں دیتے, گھروں کا ماحول ہی نہیں رہا. جہاں شادیاں بیاہ ہوا وہاں بھی ماحول ہی نہیں رہا, تو بیچاری بچی بھول ہی جائے گی. وہاں تو اتنا پاکیزہ ماحول ہوتا تھا کہ تصور ہی نہیں کہ کوئی بچی قرآن پڑھے اور یاد حفظ کرے اور بھول جائے. فرمایا اکثر عورتیں حافظہ تھیں اور رمضان میں تمام رات سوتی نہیں تھی, رات بھر قرآن پڑھتی رہتی. اچھا, میں یہ صحابہ کا زمانہ نہیں ذکر کر رہا, ایک صدی بھی نہیں ہوئی اس زمانے کو, اور ان بزرگوں کو ہم نے خود دیکھا ہے کراچی میں مدنی مکی مسجد میں. یہ ان کی بات ہے. تو بتائیے کتنا بدل گیا ہمارے گھروں کا ماحول, دینداروں کا ماحول کتنا بدل گیا بھائی, دینداروں کا ماحول کتنا بدل گیا. تلاوت گھروں میں کتنی ہوتی ہے, عبادات کے لیے ہمارے گھروں میں کتنا وقت نکلتا ہے, مصلے پہ بیٹھنے کے لیے کتنی گھڑیاں ہم نکالتے ہیں, کتنا بدل گیا. اور پچھلے 20-25 سال میں تو کچھ بھی نہیں رہا, سب ختم ہوتا چلے جاتا, جس کا ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا, اتنی جلدی تو نہیں سوچا تھا. تو آدمی کی دینداری تبھی محفوظ رہ سکتی ہے جب گھر میں بھی دین ہو, ورنہ آدمی دین پہ نہیں رہ سکتا. خوشیوں کے موقع پہ پھر یہ دین پہ نہیں رہ سکتا, پھر معاشرت میں یہ دین پہ نہیں رہ سکتا. آدمی کا اپنا دین بھی تبھی محفوظ ہوگا جب گھر میں بھی دین ہو, لیکن گھر کا دین ڈنڈوں سے نہیں آیا کرتا, گھر کا دین سختی سے نہیں آیا کرتا. میرے گھر کا دین میرے اخلاق سے آئے گا, گھر کا دین سختی سے نہیں آیا کرتا, گھر کا دین تو میرے اخلاق سے آئے گا, گھر کا دین اخلاق سے آئے گا, حکمت سے آئے گا, نرمی سے آئے گا, اور اندر کی سچے کڑن سے آئے گا. بس اوقات ہم دین کے نام پہ نفسانیت نکال رہے ہوتے ہیں, دین پہ نام پہ اپنا غصہ نکال رہے ہوتے ہیں, دین کے نام پہ اپنے جذبات نکال رہے ہوتے ہیں. تو جو تھوڑا بہت دین پہ وہ بھی بھاگ جائے گا. گھر کا دین دین اخلاق سے آئے گا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر والوں کے بارے میں فرمایا خیارکم خیارکم لنسائکم, تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی عورتوں کے حق میں سب سے بہتر ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امہات المومنین میں سے, حضرت عمر کے سامنے کہنے لگے, حضرت عمر نے پوچھا تمہاری آواز کبھی اللہ کے نبی سے بلند ہوتی؟ فرمایا ہاں بلند ہو جاتی. فرمایا اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں؟ فرمایا خاموش ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ, خاموش ہو جاتے. تو نرمی کے ساتھ, حکمت کے ساتھ. لیکن گھر کا دین کتنا ضروری ہے میرے عزیزوں, اس کے بغیر میری دینداری بھی محفوظ نہیں رہے گی, میری دینداری بھی محفوظ نہیں. گاڑی دو پہیوں سے چلتی ہے بھائی, ایک بھی پنچر ہو جائے تو بیلنس خراب ہو جائے گا. دونوں پہیے صحیح ہیں دین کے لحاظ سے, پھر گاڑی چلے گی زندگی کی, ورنہ تو پنچر ہے. تو گھر میں بھی دین ہو, اپنی زندگی میں بھی دین ہو. اور اس کا طریقہ کیا ہے میرے عزیزو, کہ اچھی صحبت کو اپنی غذا سمجھیں. بچوں کو, بچیوں کو, عورتوں کو اچھے ماحولوں میں لانا, یہ ان کی غذا سمجھیں. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں, اس پرفتن دور میں جن کا اہل دین سے اور اہل علم سے رابطہ نہیں, مضبوط رابطہ, نذرانوں والا رابطہ نہیں, تحفوں والا نہیں, دین سیکھنے کا رابطہ, صحبت میں آنے کا رابطہ, جن کے ہاں یہ رابطہ نہیں ہے ان کے ہاں دین کا تصور ہی غلط ہو جاتا ہے, ان کے ہاں اسلام کا تصور ہی غلط ہو جاتا ہے. کیا تصور ہو جاتا ہے؟ وہ پھر اسلام اپنے انداز سے ڈھالنے لگتے ہیں. اسلام کے مطابق تو ڈھلتے نہیں, اسلام کو اپنے مطابق ڈھال لینا شروع کر دیتے. ان کے ہاں اسلام کا تصور ہی غلط ہے, اس لیے کہ ان کے سامنے کوئی اسلام کا صحیح نمونہ ہی نہیں ہوتا. انہوں نے اسلام کی صحیح زندگی ہی نہیں سنی ہوتی. تو وہ جتنا دین کے حصے پہ چل رہے ہوتے ہیں, بہت اکتفا, بہت قناعت, بہت مطمئن, چاہے وہ جمعے کی پڑھ رہا ہے, چاہے وہ عید کی پڑھ رہا ہے, وہ بھی کہتا ہے یہ اچھا آدمی نماز تو پڑھتا ہے جمعے کی. یعنی اگر آپ رشتہ پوچھیں, اچھا بچہ ہے, شریف بچہ ہے, نماز پڑھتا, اس نماز نہیں پڑھتا. وہ کون سی شرافت ہے جو بغیر نماز کی بھی ہوتی ہے؟ مسلمانی نہیں ہوتی تو شرافت کہاں سے ہوئی؟ لیکن چونکہ وہ صحبت میں بیٹھتا ہی نہیں, کہ کتنا بڑا مجرم بنا ہوا ہے, اس کو احساس ہو, اس صحبت میں بیٹھتا ہی نہیں. تو جب اچھی صحبت نہیں ملتی تو اسلام کا تصور اپنے انداز سے ہوتا ہے. جتنا حصہ اسلام کا اس کے پاس ہے اس میں مطمئن ہو, چاہے وہ سال میں عید کی پڑھتا ہو, چاہے ہفتے میں جمعے کی پڑھتا ہو, چاہے اس کا سارا اسلام صرف نماز تک ہو, وہ مطمئن ہوگا. معاملات, معاشرت, اخلاق, یہ سب خارج ہے. تو اس پرفتن دور کے اندر سبھی کو ماحول سے جوڑنے کی ضرورت ہے, سبھی کو جوڑنے کی ضرورت ہے. اور یہ غذا سمجھیں, یہ دوا سمجھیں, یہ ضرورت سمجھیں, ورنہ میرے عزیزو بڑا بے دینی ہے. بڑی بے دینی کی ہوا چل رہی ہے, بڑی بے دینی کی ہوا چل رہی ہے. اور بس اوقات ہوش اس وقت آئے گا جب معاملہ پانی سر سے گزر چکا ہو. بڑے خطرے کی بات, اچھی صحبت میں بٹھاؤ, اچھے ماحولوں میں بٹھاؤ. تو اللہ کی ذات سے امید ہے میرے عزیزو, یہ جو تھوڑا سا وقت اللہ نے زندگی کا دیا ہے تیاری کا, اس میں ہماری صحیح تیاری ہو سکے گی. یہ امتحان کی تیاری ہے بھائی, یہ جو اللہ نے تھوڑا سا وقت دیا ہے تیاری کا, اس میں صحیح تیاری ہو پائے گی, ورنہ تو صرف حسرت رہ جائے گی, صرف افسوس رہ جائے گا. تو اللہ ہم سب کو بھائی مرتے دم تک ایسا ماحول نصیب فرمائے, صحبت نصیب فرمائے, دین کی صحیح سمجھ نصیب فرما دے. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو, اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو, اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو. اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک, اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اے مولا کریم, اپنے فضل سے اپنی رضا والی, اپنی چاہت والی زندگی نصیب فرما. ہر آنے والا دین ایمان کے لحاظ سے, عافیت کے لحاظ سے بڑھیا نصیب فرما. اے اللہ, ہم سب کو ظاہری باطنی تمام بیماریوں سے محفوظ فرما. ہمارا ظاہر باطن سبھی کو اپنی پسند کا فرما. مولا کریم, جیسے آپ چاہتے ہیں ویسی زندگی نصیب فرما, اعمال نصیب فرما, صفات نصیب فرما, دین کا, دین کی خدمت کا سچا جذبہ, سچا شوق, سچی فکر نصیب فرما. اللہ سارے عالم میں دین کو زندہ فرما, ہمیں ہماری اولادوں کو اس کے لیے قبول فرما. اے اللہ, اپنے فضل سے, اپنے کرم سے ہم سبھی کو اپنا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت, تعلق نصیب فرما. مولا کریم, ہر آن ہر گھڑی اپنا دھیان نصیب فرما, آخرت کی سچی فکر نصیب فرما. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت, اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت, اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت, وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك.